الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون صدق اللہ العظیم. سورہ یونس کا ہم آٹھواں رکوع شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 71 سے. اب دو رکوع آ رہے ہیں, رکوع نمبر 8 اور 9, جن میں انبیاء اور رسل کا موضوع ہے, اور نوح علیہ السلام جو کہ اولین میں سے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام جو کہ آخرین میں سے ہیں. مراد ہے کہ جن رسولوں کے تذکرے قرآن میں آتے ہیں, اور 6 رسولوں کا ذکر ہم نے پڑھا تھا سورہ آراف میں, اس میں اول نوح علیہ السلام اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام, ان دو رسولوں کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے دو رکوعوں میں. تفسیر ہم دیکھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں, ان میں سے دو رسولوں کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے. فرمایا کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, اور انہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا, یا قومی, اے میری قوم, ان کان کبر علیکم مقامی, اگر تم پر میرا یہ قیام گراں ہے, وہ تذکیری بھی آیات اللہ, اور میرا اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا, فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ, تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا, فاجمعوا امرکم وشرکاءکم, پس تم اور تمہارے شریک اپنا کام مقرر کر لو, جو دعو چلانے ہیں چلا لو, ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ, پھر تمہیں اپنے کام پر کوئی شبہ نہ رہے, ہر طرح سے تم میری مخالفت کر لو, ثم اقضوا الی, پھر میرے ساتھ کر گزرو جو کرنا ہے, ولا تنذرون, اور مجھے مہلت بھی نہ دو. 950 برس نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے, اس کے بعد پھر یہ چیلنج کا انداز ہو ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پھر اگر تم منہ پھیر لو, فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ, تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا, اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ, میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے, فَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین یعنی فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں. فَكَذَّبُوا, تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا, فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ, تو ہم نے انہیں یعنی نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ انہیں بچا لیا جو کشتی میں تھے, وجعلناہم خلائف, اور ہم نے انہیں جانشین بنایا, بعد میں نسل انہی سے چلی, واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا, اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین, پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان کا کہ جنہیں خبردار کیا گیا تھا. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں مختصرا ذکر آیا ہے, اگلی سورت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ ہود, اس میں تفصیل سے نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر آئے گا. اس کے بعد اب اجمالی طور پر, سرسری طور پر تمام رسولوں کا مجموعی طور پر ذکر. ثم بعثنا من بعده رسولا, پھر ہم نے ان کے بعد کئی رسول بھیجے, الی قومہم, ان کی قوموں کی طرف, فجاؤہم البینات, پس وہ آئے ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ, نشانیوں کے ساتھ, فما کانوا لیؤمنوا, پس وہ نہ ہوئے کہ وہ ایمان لے آئیں, بما کذبوا به من قبل, اس بات پر کہ جسے وہ اس سے قبل جھٹلا چکے تھے, کذالک نطبع علی قلوب المعتدین, اسی طرح ہم سے بڑھ جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے جو اگلے رکوع میں بھی جاری رہے گا. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون, پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو, الی فرعون وملئہ, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, بآیاتنا, اپنی نشانیوں کے ساتھ, فاستکبروا, پس ان لوگوں نے تکبر کیا, وکان قوم مجرمین, اور وہ گناہگار لوگ تھے, فلما جاءهم الحق من عندنا, جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا, قالوا, انہوں نے کہا, ان هذا لسحر مبین, یہ تو کھلا جادو ہے, قال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اتقولون للحق لما جاءكم, کیا تم حق کی نسبت ایسا کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا, اسحر هذا, یہ جادو ہے, ولا يفلح الساحرون, اور جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے, قالوا, انہوں نے کہا, اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا, کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, وتكون لكم الكبرياء في الارض, اور تم دونوں کے لیے زمین میں بڑائی ہو جائے, تم سردار بننا چاہتے ہو, وما نحن لكما بمؤمنين, ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں, وقال فرعون, اور فرعون نے کہا, ائتوني بكل ساحر عليم, میرے پاس ہر علم والے جادوگر کو لے آؤ, فلما جاء السحرة, پھر جادوگر آئے, قال لهم موسى, موسى علیہ السلام نے اسے کہا, القو, تم ڈالو, ما انتم القون, جو تمہیں ڈالنا ہے, فلما القو, پھر جب ان جادوگروں نے ڈالا جو کچھ ان کے پاس تھا, قال موسى ما جئتم به السحر، موسى علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ جلد اسے باطل فرما دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام کو درست نہیں فرماتا، ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور اللہ حق کو اپنے حق سے حکم اپنے حکم سے حق ثابت فرما کر رہے گا، ولو کرہ المجرمون، خواہ مجرمین کتنا ہی ناگوار اس کو محسوس کرے۔ یہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آراف میں، باہر چھ رسولوں کا ذکر تو تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قدرے تفصیل سے آیا تھا۔ اب نواں رکوع شروع ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے، بنی اسرائیل کو نجات دی گئی اس کا ذکر ہے، اور آل فرعون غرق کیے گئے فرعون کا بھی ذکر آئے گا، ان کا ذکر آئے گا۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف، سو موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کے قوم کے چند نوجوان خوف کی وجہ سے، من فرعون وملئہم ان یفتنہم، فرعون اور اس کے سرداروں کے کہ انہیں آفت میں نہ ڈال دے، یعنی اکثریت فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے ایمان نہ لائی سوائے چند نوجوانوں کے۔ یہ بڑا اہم اصول جو قرآن بیان کرتا ہے، یہ ہر دور میں یہ روایت رہی ہے کہ نوجوان خون کیونکہ گرم ہوتا ہے اور اس میں نوجوانوں میں مصلحتیں نہیں ہوتی، پیر میں کوئی بیڑیاں نہیں پڑی ہوتی آبا کی یا دیگر مسائل کی، کیونکہ وہ جوان بھی ہیں، ایک حرکت ہوتی ہے خون میں، مصلحت پسندی نہیں ہوتی، تو یہ نوجوان اس طرح کی دعوت حق کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں۔ یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کو ہوا اور یہی معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ عمار آگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب آگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی آگئے وہ تو بہت ہی چھوٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جعفر آگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوجوان تھے جنہوں نے اول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ تو ہر دور میں جب بھی کوئی تحریک حق کے اعتبار سے اٹھتی ہے، اول قبول کرنے والے وہ نوجوانوں کے طبقات ہوتے ہیں، یا اس وقت غلام، آج کہیں گے مظلوم طبقات، کیوں؟ حق کے ذریعے سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے مسائل کا حل مل جائے گا، تو یہ مظلوم پسے ہوئے طبقے آگے اول بڑھتے ہیں یا نوجوان طبقات آگے بڑھتے ہیں۔ یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقین فرعون زمین میں سرکش تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقین محسر بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میرے قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر توکل یعنی بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو، فقالوا، انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم نے توکل کیا اللہ پر، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں ظالمین کی قوم کا تختہ مشق نہ بنا۔ بڑی پیاری دعا ہے اور ہمارے اس دور بے بسی کے لیے بھی بڑی اہم دعا، اے ہمارے رب، ہمیں ظالمین کی قوم کا تختہ مشق نہ بنا کہ وہ جس طرح چاہے ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے رہیں اور ہمارا ایمان بھی کہیں ہاتھ سے چلا جائے۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی رحمت سے کفار کی قوم سے نجات عطا فرما۔ بڑی اہم دعا ہے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَوحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی، ان تبوّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کا نظام وہاں دھرم بھرم تھا فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اب کیونکہ تحریک برپا ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ کچھ گھر مخصوص کیے جائیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے گھروں کو، ایک ترجمہ کیا گیا نماز کی جگہ اور ایک ترجمہ کیا گیا قبلہ رخ، اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیت اللہ ہی اس وقت قبلہ مقرر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر تو ابراہیم علیہ السلام کے 1300 برس کے بعد کی ہے سلیمان علیہ السلام نے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پہلے کے دور، تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ امکان محسوس ہوتا ہے یہاں پر اس مقام پر۔ تو فرمایا کہ وَجْعَلُوهُ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یہ اجتماعی حکم نماز کے قیام کا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ وقال موسیٰ ربنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک تُو نے فرعون اور اس کے لشکر کو دنیا کی زندگی میں زینت اور بہت سا مال دیا، بڑے محلات ہیں، اقتدار ہے۔ ربنا لیضل عن سبیلک، اے ہمارے رب، کہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کر دیں۔ کیوں؟ اکثر ہوتا ہے کہ مال آتا ہے، اقتدار آتا ہے، اس سرکشی بھی ساتھ ساتھ چلی آتی ہے۔ ربنا لیضل عن سبیلک، تو اے ہمارے رب کہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں. ربنا اطمس علی اموالہم, اب بدعا فرما رہے موسیٰ علیہ السلام. نوٹ کیجئے, نبی شفیق بھی ہوتا ہے لیکن غیرت مند بھی ہوتا ہے. جب سامنے والے ڈٹ جائیں تو رسولوں کی زبانوں پر یہ الفاظ بھی آتے ہیں بدعا کے, ربنا اطمس علی اموالہم, اے ہمارے رب ان کے مال مٹا دے. واشدد علی قلوبہم, اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے. فلا یؤمنون, کہ وہ ایمان نہ لائیں. حتی یرب العذاب الالیم, یہاں تک یہ دردناک عذاب دیکھ لیں. یہ مصر کے قیام کے بالکل آخری دور کی بات ہے کہ جب قوم اڑی رہی آل فرعون, تو یہ بدعا آگئی زبان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. قال, اللہ نے فرمایا, قد اجیبت دعوتکما, فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے. فاستقیما, تم دونوں ثابت قدم رہو. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون, اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو ناواقف ہیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا. فاتبعہم فرعون, تو فرعون نے پیچھا کیا ان کا. وجنودہ, اور اس کے لشکر نے بھی. بغیاً وعدوا, سرکشی و زیادتی کرتے ہوئے. حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک جب اس کو غرقابی نے آ پکڑا, وہ غرق ہونے لگا. قال آمنت باللہ, قال آمنت, وہ کہنے لگا میں ایمان لایا. انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, اور واضح بھی کر رہے کہ کس رب پر, کہ جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. میں ایمان لایا. وانا من المسلمین, اور میں مسلم یعنی فرما برداری کے روش اختیار کرنے والوں میں سے ہوں. اب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ, آل آنا, اب ایمان لاتا ہے. لقد عصیت قبل, اور یقیناً تو پہلے نافرمانی کرتا رہا. وکنت من المفسدین, اور تو فساد کرنے والوں میں سے ہی رہا. اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. فالیوم ننجیک ببدنک, تو آج ہم تیرے بدن کو محفوظ کریں گے. لتکون لمن خلفک آیا, تاکہ تجھے یعنی تیری اس لاش کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا جائے, ایک نشانی بنا دیا جائے. وان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون, اور یقینا لوگوں میں سے اکثر ہماری نشانیوں سے غفلت میں ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ جو قرآن کریم نے آج سے 1400 برس پہلے بیان کیا, اور واقعہ اس سے بھی سمجھ لے کوئی تقریباً قرآن کریم کے نزول سے کوئی 2000 برس پہلے کا واقعہ, تقریباً تو گویا آج سے تقریباً 3500 برس پہلے یہ واقعہ ہوا کہ جب فرعون کی لاش کو اللہ نے محفوظ رکھ لیا. وہ اللہ جو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو محفوظ رکھنے پر قادر ہے, وہ اللہ جو اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں رات اس سسٹم سے نکال کر ساتوں آسمان سے اوپر لے جانے پر قادر ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو اصحاب کہف کو سینکڑوں برس سے سلا کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو زہر علیہ السلام جو ایک رائے مشہور ہے 100 برس تک ان کو مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ اٹھا کرنے پر قادر ہے, وہ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے بعد ان کی لائف کو وہی 33 ایئرس پر روک دینے پر قادر ہے تاکہ وہ جب وہ دوبارہ آئیں تو اسی ایج سے آگے بات کو بڑھائیں اس کو, وہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھے. اسباب کے پابند ہم ہیں, نہ کہ وہ اللہ کے جو مسبب الاسباب ہے. اس کی لاش کو اللہ نے محفوظ رکھا, لیکن نوٹ کیجئے, ہماری قدیم تفاسیر میں اس کا ذکر کہیں نہیں ملے گا, الا ایک مفسر کہہ دیں واللہ عالم, بات برق ہے, ہمیں نہیں پتا کہاں ہے. اور یہی ایمان ہے. ایمان یہ نہیں کہ سمجھ میں آیا تو پھر مانوں گا. سمجھ میں اس کی جزیات اور ابتدائیات تو آتی ہیں جو ہماری فطرت کو اپیل کرتی ہیں اور ہم قبول کر لیتے ہیں اس کو. نور فطرت اور نور وحی, ایمان عقلی, ایمان سمعی, ہم نے سمجھا سورہ عمران آیت 190 سے 195 کی روشنی میں, کوئی غلط بحث. لیکن یہ مجرد مسئلہ کہ اللہ نے جو فرما دیا وہ برحق ہے, چاہے میری عقل میں آئے کہ نہ آئے. اگر سب کچھ عقل میں آ جاتا تو کتاب کی ضرورت کیا تھی, رسول کی ضرورت کیا تھی. تو نوٹ فرمائی کہ 1898 میں اس کی لاش ملی ہے صحرائے سینا کے مغربی ساحل سے. 1898 میں اس کی لاش ملی, اس سے پہلے کہ کسی مفسر کو, کسی فقیر کو, کسی عالم دین کو, کسی مدرس کو, کسی مفتی کو نہیں پتا تھا کہ یہ لاش کیا ہے. 1898 میں ملی, اور اس پر نمک کی تہیں چڑھی ہوئی تھی, کوئی خاص اس کی حفاظت ہوئی, ناک اس کی نچی ہوئی تھی جس سے معلوم ہوا کہ یہ وہی جو ڈوبا تھا, اور آج اس شیشے کے جار میں اس کی لاش محفوظ ہے مصر میں, برٹش میوزیم میں بھی وہ رہی, اور اب نیٹ پر بھی اور وی سی ڈیز میں بھی اویلیبل ہے, اور اکڑے میں اس کے ہاتھ چہرے کے سامنے گئے کہ کہہ رہے مجھے بچا لو. یہ وہ تھا جس نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا, سورہ نازعات آیت نمبر 23 میں, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا, اور آج وہ لاش اس کی جار کے اندر محفوظ پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ لمن خلفك آیا، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے. لیکن مسئلہ کیا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اکثر لوگ جو ہیں ہماری نشانیوں سے غفلت میں ہیں. اتنے بڑے ظالم کا انجام دیکھنے کے بعد بھی آج بھی لوگ خدائی کا دعویٰ کرنے سے چوکتے نہیں ہیں، آج بھی لوگ ظلم و ستم سے باز آنے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے نشانی زندہ کر کے رکھی ہوئی، مراد اس کی لاش کو زندہ نشانی کے طور پہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن مجال ہے کہ انسانیت مان کر دکھا دے. لیکن بہرحال یہ قرآن کا معجزہ، 3500 برس پہلے کا واقعہ، لاش محفوظ کی گئی، 1400 برس پہلے قرآن نے بیان کیا، اور اس کے نزول کے تقریباً 1250-1300 برس کے بعد 1898 کے اندر لاش مل سکی، اور اس پہ اتفاق ہے اسی فرعون کی لاش کی جو غرق ہوا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اس کے بعد 10 رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں مشرکین مکہ کو دعوت بھی دی جا رہی ہے، پس ساتھ ساتھ تنبیہ بھی ہے اور دھمکیاں بھی ہیں عذاب کی. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، کچھ ذکر ایک آیت میں پہلے بنی اسرائیل کا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ ٹھکانہ عطا فرمایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق کو عطا فرمایا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، مراد قرآن، تفصیل ہم پڑھ چکے البقرہ اور دیگر مقامات پر. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک ان تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن. فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر آج سے خطاب کر کے دوسروں کو سنایا جا رہا ہے. جیسا کہ میں اس کو چکا ہوں، مکی صورتوں میں اسلوب ہے خطاب اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنایا دوسروں کو جاتا تھا. یہ ایسا ہی کہ جب کسی انسان سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے، ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے، تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے، اور اگر اس کو سمجھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، تو کسی اور کو سامنے رکھ کے اس کو سنایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض اگر آپ اس کے بارے میں شک میں ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِ، تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جن کو آپ سے پہلے جو آپ سے پہلے کتابیں پڑھتے ہیں. اب مراد کی مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے. اگر تم اس میں شک ہے کہ کوئی وحی بھی آتی کسی انسان پر وہ رسول بنایا جاتا ہے، تو یہ یہود سے جا کے پوچھو جن کے کتابیں آتی نہیں، رسول آتے رہے. لقد جاءك الحق من ربك، یقیناً تمہارے پاس آپ کے پاس حق آ گیا آپ کے رب کی طرف سے. فلا تكونن من الممتدين، تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے گا. لیکن پھر نوٹ فرمائیے، سنایا مشرکین کو جا رہا ہے. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، اور ان لوگوں میں سے مت ہو جائیے گا جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. فتكون من الخاسرین، تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی، بات ثابت ہونے سے مراد آراف آیت نمبر 18، اللہ جہنم کو بھر دے گا نافرمانوں سے. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی، لا يؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتهم كل ايه، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، حتى يروا العذاب الالم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں. جب عذاب دیکھیں گے تو اس وقت ایمان معتبر نہیں ہو سکتا، جیسے فرعون کا واقعہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. تاریخ میں واحد ایک قوم کی مثال کہ عذاب کا فیصلہ تو ہوا، آثار دیکھے، اور قوم نے اجتماعی طور پر توبہ کر لی، تو اللہ نے عذاب کو ٹال دیا ان پر. اس کا ذکر یہ واحد مثال ہے قوم کی، قوم یونس. فلولا کانت قرية آمنت، بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کو وہ ایمان لاتی. فنفعها ایمانها، کہ اس کو اس کا ایمان نفع دیتا. الا قوم یونس، مگر کہ یونس علیہ السلام کی قوم، اس نے توبہ کر لی اجتماعی طور پر، تو عذاب کو ٹال دیا گیا، ہٹا دیا گیا. یونس علیہ السلام کا پیریڈ جو ہے وہ 800 قبل مسیح، 800 BCE، گویا آج سے 2800 برس پہلے کا معاملہ ہو جائے گا. اور سورہ صافات رکو نمبر 5 میں بھی کچھ مزید تفصیل آئے گی یونس علیہ السلام کے حوالے سے. لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا لیا. ومتعناهم الى حين، اور ایک وقت مقرر تک انہیں نفع پہنچایا، دنیا کا عذاب ہٹا دیا گیا. اگر کوئی نافرمان تھے تو آخرت کی سزا وہ پائیں گے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا، حالانکہ اللہ کی سنت نہیں، عذاب کا فیصلہ ہو جائے تو ٹالا نہیں جاتا. ہوا یہ کہ جس کی تفسیر انشاءاللہ آئے گی سورہ صافات میں، بھی مختصر یہ کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم اڑ گئی ہے اللہ کی نافرمانی پر، تو انہوں نے غالب امکان میں یہ محسوس کیا کہ اب تو اس پر اللہ کا عذاب آ ہی جائے، اور اسے وعدہ بھی دے دیا کہ اب تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا ہی آئے گا. لیکن اللہ کے واضح حکم کے آنے سے پہلے وہ چلے گئے قوم کو چھوڑ کر. قوم کو کیوں چھوڑ کر چلے گا؟ اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب عام آتا ہے تو رسولوں کو بچا لیا جاتا ہے، انبیاء کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر قومیں برباد کی جاتی ہیں۔ یہ اتنے پر یقین تھے، اب تو عذاب آئے گا ہی آئے گا، ایک اجتہادی خطا ہم کہیں گے میکسیمم، کہ وحی کا براہ راست واضح فیصلہ آنے سے پہلے ہجرت کر گئے، یہ ایک اجتہادی خطا۔ اس کا کمپنسیشن اور کریڈٹ مل گیا قوم کو کہ قوم نے عذاب کے جب آثار دیکھے تو آگے میدان کے اندر بال بچوں ایون جانوروں تک کو لے کر پکارنا شروع کر دیا، تو اللہ نے دنیا کا عذاب ان پر سے ٹال دیا وقتی طور پر۔ تو یہ ایک کمپنسیشن، ایک کریڈٹ مل گیا اس قوم کو یونس علیہ السلام کے چلے جانے کی وجہ سے۔ اس لیے واحد مثال ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں، لیکن یہ ہے ایک امکان ہے کہ کوئی قوم اگر ڈوبی ہوئی ہے نافرمانیوں میں اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، اگر بحیثیت مجموعی قوم لوٹ آئے اللہ کی طرف، جیسے کہ آج ہمیں ضرورت ہے، چند ہزار یا چند لاکھ کے نوافل سے کچھ نہیں ہوگا، وہ کتنے ولی اللہ بن جائیں چند افراد کے کام سے بات نہیں بنے گی، بلکہ جب تک کہ مجموعی حیثیت میں ایک اکثریت جو ہے لوگوں کی رجوع نہ کرے اللہ کی طرف، یہ عذاب کے کیفیات بدلتی نہیں۔ اللہ ہمیں مجموعی اعتبار سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں جو ہیں سب ایمان لے آتے، کلہم جمیعا سب کے سب، افانت تکرہ الناس، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو مجبور کریں گے؟ بات یہ کہ اللہ نے زبردستی تو نہیں بھیجا آپ کو۔ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 21، تذکر انما انت مذکر، اے نبی تذکیر کیجئے، آپ ان پر داروغہ تو نہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے، جو قبول کرنا چاہے قبول کرے، نہیں قبول کرتا وہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر لے پھر اپنے آپ کو۔ تو افا انت تکرہ الناس حتی یکون مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں، اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ مراد یہ کہ توفیق اللہ کے اوپر منحصر ہے، اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پورا عقیدہ ہے ہمارا، اللہ کی پرمیشن کے بغیر اور اللہ کی طاقت کے بغیر نہ ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کیوں؟ اے اللہ تیری مدد کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مدد مانگتے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی شخص کے لیے روا نہیں، جائز نہیں، ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اور اللہ ڈال دیتا ہے ناپاکی یعنی کفر کی گندگی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ قل انظروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیجئے، دیکھو، ما فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نشانیاں اور ڈرانے والے یعنی خبردار کرنے والے مراد رسول ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ نشانیاں خود ہی بڑی، لیکن جو خود ماننا نہ چاہے اس کو یہ نشانیاں چاہے کتنی تعداد میں ہو جائیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں انہی لوگوں جیسے واقعات کا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں نافرمان؟ قل فانتظروا، اے نبی فرما دیجئے تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم بچا لیتے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا کذلک، اور ان کو جو ایمان لائے اسی طرح، حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم پر ذمہ داری ہے، ہم پر حق ہے کہ ہم اہل ایمان کی نجات کا معاملہ اختیار کریں، ہم اہل ایمان کو نجات دے دیں۔ یعنی کہ یہ بات اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ وہ اہل ایمان کو نجات عطا فرمائے۔ اس کے بعد آخری رکوع سورہ مبارکہ کا بڑا جامع انداز میں اختتام خطاب، یہ بھی نوٹ فرمائی کہ قرآن کریم میں اکثر صورتوں میں، خاص طور پر طویل صورتوں میں، اسٹارٹ اور اینڈ بڑا جامع ہوتا ہے، بڑی جامع ہدایات اس میں دی جاتی ہیں۔ اس کی بہترین مثال یہ آخری رکوع آ رہا ہے، قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میں میرے دین میں کسی شک میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، ولكن اعبد الله الذي توفاكم، اور میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں دنیا سے وفات دیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، وامرت ان اكون من المؤمنين، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے ہو جاؤں۔ یہ وہی کیفیت ہے، لکم دینکم ولی دین والا معاملہ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، وان اقیم وجهک للدین حنیفا، اور یہ کہ اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کے لیے سیدھا رکھو، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور ان اللہ کے سوا ان کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض اگر آپ نے ایسا کیا، پھر وہی بات دوسروں کو سنایا جا رہا ہے، بالفرض اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں ہے. یہ پورے کا پورا عقیدہ ہمارا، یہی وہ بات ہے جو ہمیں سکھائی گئی مسنون دعا ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، اور تیرے مقابلے میں کسی صاحب اختیار کے اختیار کچھ کام آنے والا نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ پہنچاتا ہے اس کو یعنی اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا پورا، اس کے نتیجے میں ایک باوقار شخصیت سامنے آتی ہے، وہ شخصیت کے وہ چاپلوسی نہیں کرتی، پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتی، وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے. وہ کچھ دے تو اس کی عنایت شکر کرے گا بندہ، خیر ہی خیر. وہ کچھ لے لے یا آزمائش دے دے تو اس کا حق ہے اس بات کا، وہ جو چاہے کرے، جو فیصلہ کرے اس پر صبر، خیر ہی خیر ہے. یہ بندہ مومن کی شخصیت جو بخاری شریف میں تفصیل آتی ہے. قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے انسانوں، قد جاءکم الحق من ربکم، یقینا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق پہنچ چکا. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، تو جس نے ہدایت پائی تو اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی. ومن ضل، اور جس نے گمراہی اختیار کی، فانما يضل عليها، تو اپنے لیے اس نے گمراہی اختیار کی. یعنی جس کو ہم نے پڑھا سورہ البقرہ کی آخری آیت میں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان جو بھلائی کمائے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو برائی کمائے گا اس کا وبال بھی اسی پر جائے گا. وما انا علیکم وکیل، اور میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں، کوئی مختار نہیں ہوں. اختیار تمہیں حاصل ہے، تمہارا جو آپشن ہے تم اس کو اختیار کرو. واتبع ما یوحا الیک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیجیے اس کی جو آپ پر وحی کی گئی. واصبر، اور صبر کیجیے. حتی احکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. اس کے بعد سورہ ہود ہے، 123 آیات 10 رکوع پر مشتمل. یہ سورہ ہود جوڑا ہے سورہ یونس کا، بالکل اسی طرح جیسے سورہ آراف جوڑا ہے سورہ انعام کا. سورہ انعام میں تذکیر بھی اعلی اللہ، سورہ یونس میں بھی تذکیر بھی اعلی اللہ، سورہ آراف میں تذکیر بھی ایام اللہ، سورہ ہود میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے تذکیر بھی ایام اللہ. 10 میں سے تقریباً 6 رکوع، رکوع نمبر 3 سے لے کے رکوع نمبر 8 تک، اور کچھ آیات رکوع نمبر 9 کی. رکوع نمبر 3 سے رکوع نمبر 8 تک اور کچھ آیات رکوع نمبر 9، اس میں تذکیر بھی ایام اللہ والا معاملہ. انبیاء و رسل کا ذکر ہے، وہی 6 رسولوں کا ذکر آئے گا جو ہم نے آراف میں تفسرہ پڑھا. مزید یہ کہ سورہ انعام میں آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو آراف میں نہیں آیا تھا، یہاں درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا، اور وہی ترتیب جو رسولوں کی رہی، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام. یہ زمانی ترتیب سے اس مقام پر ان رسولوں کا ذکر آئے گا انبیاء و رسل کے ضمن میں. اور اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قدر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ. یہ سورہ مبارکہ ہے جس کے متعلق ہمیں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جامع ترمذی میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو بال سفید ہو گئے تھے آپ کے، تو اللہ کے رسول سے وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے بال سفید ہو گئے؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ نبا، سورہ تکویر، ان تمام صورتوں میں قیامت کے حالات کا ذکر ہے، اور سورہ ہود میں گزشتہ قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاکت کا ذکر بھی. تو جنت کا ذکر تو ہے ہی ہے، جہنم کا ذکر، قیامت کی ہلاکیاں، اس کا شدت تاثر تھا جس کی وجہ سے جلدی بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ اس کا کچھ تاثر ہمیں بھی محسوس کر کے فکر آخرت اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے رکوع میں اللہ کی قدرت کے مناظر اور عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. الف لام را حروف مقطعات تفصیلا گفتگو ہو چکی البقرہ کے بالکل آغاز میں. کتاب احکمت آیاتہ, یہ کتاب اس کی آیات محکم کی گئی ہیں, پروفاؤنڈ کی گئی ہیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو بہت حکمت والا اور خبیر ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اول قرآن کریم میں چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئی. سورہ العصر ہے, آخری پارے کی صورتیں ہیں. نوٹ فرما لیجئے, قرآن کریم میں جو مکی صورتیں آخر میں ہیں وہ سب سے پہلے دور میں نازل ہوئی, جو درمیان میں ہیں وہ مکی دور کے درمیانی پیریڈ میں نازل ہوئی, اور جو ابتدا میں ہیں جیسے انعام دیکھیے, ناراب دیکھیے, سورہ یونس, ہود وغیرہ, ان کے متعلق رائے یہ ہے کہ یہ مکی دور کے آخری پیریڈ میں نازل ہوئی. تو ابتدا میں چھوٹی چھوٹی صورتیں آئیں پروفاؤنڈ, اور بعد میں انہی کو کھولا گیا ہے. جیسے بیج ہوتا ہے, بیج جب اگتا ہے پھٹتا ہے, کوپل, کوپل سے درخت, درخت سے پھر پھل, وہ پھل, وہ ٹہنیاں, وہ سب کچھ پوٹینشلی اس بیج کے اندر موجود تھے نا. یہ معاملہ کہ ابتدا میں چھوٹی چھوٹی صورتیں, بعد میں ان کو ایلیبریٹ کیا گیا طویل صورتوں کے اندر. یہ اشارہ یہاں پر ہے, کتاب احکمت آیاتہ, اس کتاب کی آیات پہلے محکم یعنی پروفاؤنڈ کی گئی, ثم فصلت پھر ان کی تفصیل کی گئی, من لدن حکیم خبیر اس ہستی کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے جو خوب حکمت رکھنے والا, خوب خبر رکھنے والا ہے. اب اس کتاب کا میسج کیا ہے, پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, بے شک میں اس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. وان استغفروا ربکم, اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب کی. ثم توبوا الی, پھر اس کی طرف رجوع کرو. یمتعکم متاعا حسنا, وہ تمہیں عمدہ فائدہ عطا فرمائے گا. الى اجل مسمى, ایک وقت مقررہ تک کے لیے, زندگی عارضی ہے. ویؤتی کل ذی فضل فضلا, اور ہر مستحق فضل کو اپنا فضل عطا فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر تم پھر جاؤ گے. فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, تو بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ, اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْ, بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپا لیں. یہ آیت جو ہے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے. مشکلات القرآن یہ کس طرح ہے مفسرین کی, اس کا مطلب یہ کہ اس طرح کی آیات میں تفسیر میں خاصی دقت اور مشکل پیش آتی ہے. ایک سے زیادہ آرا ہو سکتی ہیں, اور سب کی سب درست بھی ہو سکتی ہیں, یا لگنے کے اعتبار سے درست لگ سکتی ہیں. تو دو آرا یہاں پر ہیں. الا انہم یتنون صدورہم لیستخفوا من, بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپا لیں یعنی اللہ سے. الا حین یستغشون ثیابہم, آگاہ ہو جاؤ جب وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں. یعلم ما یسرون وما یعلنون, تو اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ اللہ دلوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے. اب اس کی پہلی تشریح کیا ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کہ وہ اپنے آپ کو موڑتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جب دعوت پیش کرتے تھے تو تکبر اور جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے تھے. چادریں ہوا کرتی تھی, چادریں چہروں پر ڈال کر اپنا منہ لپیٹ کر علیحدہ ہو جایا کرتے تھے. تو یہ سینے دوہرے کرنا اور علیحدہ ہو جانا اور دعوت نہ سننا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو یہ اشارہ, ایک یہ تشریح و تفسیر کی گئی. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض جو تھے وہ اپنے سطر کا انتہائی شدید اہتمام کرتے تھے, خاص طور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا تو واقعہ بھی ہوا, اللہ کے رسول ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, کچھ ٹانگ بھی آپ کی پھیلی ہوئی تھی. ابو بکر صدیق آئے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے. عمر فاروق آئے, اسی طرح بیٹھے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اللہ کے رسول نے ٹیک چھوڑ دیا اور ٹانگ کو سمیٹ کر بیٹھ گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا؟ فرمایا کہ عثمان سے تو آسمان اور زمین بھی حیا کرتے ہیں. واستقم حیان عثمان, اللہ کے رسول کے صحابہ میں حیا کے اعتبار سے ٹاپ پر کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ خاص وصف ہے. تو وہ بھی اور دیگر بعض صحابہ بھی, کہ یہاں تک کہ رفع حاجت کے موقع پر اور تعلق جو شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے اس موقع پر بھی بہت زیادہ لباس کا اہتمام کرتے تھے سطر کے اعتبار سے. تو ان کو کہا گیا کہ اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت تم لباس تبدیل کرتے ہو اس وقت تو بھی لباس ہوتے ہو نا, اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے راز و تک سے واقف ہے. یہ دو تفاصیل اس حوالے سے منقول ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اس بات کو واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے, جو آج کا ہم نے مسئلہ بنا لیا ہے, ہے نہیں بنا لیا ہے. فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض, زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جانور نہیں, الا علی اللہ رزقھا, مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ پر ہے, اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے, اس نے لے رکھی ہے. ویعلم مستقرھا ومستودعھا, اور وہ جانتا ہے یعنی اللہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی. کل فی کتاب مبین, یہ سب کچھ روشن کتاب یعنی لوہے محفوظ میں محفوظ ہے. یہ ہے عقیدے کا مسئلہ, رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے, اس نے لی ہوئی ہے, بندے کا کام صرف محنت کرنا ہے, ملنا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے, اور وہ طے ہے. بخاری مسلم کی حدیث, جب بچہ ماں کے بطن میں چار مہینے کا ہو جاتا ہے 120 دن کے بعد چار باتیں لکھ دی جاتی, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. بات ختم. اب یہ ہمارا امتحان ہے کہ اس مقرر کو حلال سے لیتے ہیں کہ حرام سے, شکر اور قناعت کے ساتھ لیتے ہیں یا بے صبری اور ناشکری کے ساتھ. یہ ہمارا امتحان, ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقرر کر دیا ہے, تو یہ طے شدہ ہے, یہ ذمہ داری الا علی اللہ رزقھا, اس جاندار کی رزق ذمہ داری اللہ پر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جامع ترمذی میں, فرمایا کہ اگر حدیث مبارکہ کہ اگر اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ اس طرح تمہیں رزق عطا فرمائے گا جیسے اللہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے, وہ اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں, لوٹتے ہیں واپس تو پیٹ بھر کر آتے ہیں. ہاں نکلتے ہیں, نکلو تم بھی, لیکن ملے گا ضرور, یہ اس کا وعدہ ہے تم سے. تو حرام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں اور رزق کی کمی کا باویلا بچانے کی ضرورت نہیں. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ انسان نے رزاق سے منہ موڑ لیا, اللہ الرزاق, اور رزق اپنے ہاتھ میں اسے طے کرنا شروع کر دیا کہ شاید ہم, اسی لیے یہ فیملی پلاننگ کے مباحث ہیں, یہ خاندانی منصوبہ بندی کا مسئلہ, وسائل نہیں ہے, یہ ہے اور وہ ہے. وسائل کی کمی تو کہیں نہیں. قرآن کہتا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 21, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, ہر شے کے خزانے ہمارے پاس بھرے پڑے, وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, ہم تو ایک مقرر مقدار میں ڈیو میجر میں بس نازل کر دیتے ہیں, ورنہ خزانے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے ہاں. اور اس ڈیو میجر کا عالم تو یہ ہے, ایک اور مثال دینا چاہوں گا ضمناً, کہ بارش جس سے ہماری فصلیں پیدا ہوتی ہیں, 712 ٹریلین ٹن پانی اینولی ایویپوریشن کی صورت میں اوپر جاتا ہے سالانہ بیسس پہ, اور 712 ٹریلین ٹن ہی پانی بارش کی صورت میں برس بھی جاتا ہے, کمی کہیں نہیں. اتنا ڈیو, اتنا ڈیلیکیٹ انداز میں, اتنا مائنیوٹسٹ انداز میں اللہ نے میجر کر رکھا نظام کو. پھر دیکھیے وسائل کی کمی کہاں ہے, کہیں نہیں ہے. $40 billion پاکستان کا ٹوٹل قرض, اور $100 billion چند امیر زادوں کے یہاں کے باہر کے بینکوں میں پڑے ہوئے, مسائل کی کمی تو نہیں. عالم اسلام $700 billion کا ٹوٹل لون برڈن, اور چند امیر عرب زادوں کے $1000 billion باہر کے بینکوں میں پڑے. ایکسپلائٹیشن ہے, 22 خاندان اس ملک کے یہاں کی عظیم اکثریت پر جبر کر کے ظالم بن کر بیٹھے ہوئے, جاگیردار اور وڈیرے انہی کے چہرے بدلتے ہیں اور کرسیوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ظالم قسم کے لوگ. نظام ان کے ہاتھوں میں ہے نا, برباد انہوں نے کیا رکھی. یہ جو بڑے بڑے وزیر ہیں جن کی بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے بنگلے, بڑے بڑے باورچی خانے, بڑے بڑے ڈیلیگیشن, 100-100 افراد کا جہاز لاد کر لے کر جاتے ہیں باہر کے عمرے کے اوپر جا رہے ہیں کبھی, اور باہر کے سفر کے اوپر جا رہے ہیں, یہ ظلم ہو رہا ہے یہاں پر انسانیت کے ساتھ. وسائل میں کمی تو نہیں ہے, تو بلیم ان کو کرنا چاہیے کہ نہ کہ اللہ کو بلیم کرنا شروع کر دے کہ خزانے نہیں ہمارے پاس اور وسائل کے اندر کمی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کہتا ہے میں تو ڈیو میجر میں نافذ کروں, مگر میرے پاس خزانے بھرے پڑے. ایکسپلائٹیشن ہے نظام کی. تو ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کی بات کی جائے, نہ کہ اللہ کی رزاقیت پر عدم اعتماد کی کوشش کی جائے اور بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ فیملی پلاننگ اللہ کی رزاقیت کے خلاف بغاوت ہے, بچوں کا نہ قتل ہے. کہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, کوئی جاندار نہیں کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہیں. ذرا بتاؤ ماں کے بطن میں, ماں کے بطن میں بچے کو کون کھلاتا پلاتا ہے بغیر کسی ظاہری سبب کے؟ اسی ماں کے خون سے, اسی ماں کی غذا سے 8-8 مہینے, 9-9 مہینے اس کے بچے کے لیے کون غذا پیدا کرتا ہے؟ بچے کی ولادت سے پہلے اس کی ماں کے سینے کے اندر خون جو ہے, دودھ کی نہریں کون جاری فرما دیتا ہے؟ کون ہے بتاؤ؟ تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جو بغیر اسباب کے آٹھ آٹھ مہینے تک اس بچے کو کھلا سکتا ہے اس دنیا میں آ جانے کے بعد کہ جہاں اس نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں اس بچے کی کفالت کر لے؟ تو یہ سارا مسئلہ عقیدے اور ایمان کا ہے، لاجکس کا نہیں ہے۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہیں۔ ویعلم مستقرها ومستودعها، اللہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ وہو الذی خلق السماوات والارض، وہی اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو، فی ستۃ ایام، چھ ایام، مراد چھ پیریڈز، یہ متشابہات میں سے ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یہ متشابہات میں سے ہے۔ بعض احادیث میں جیسے بخاری شریف ہے یہ تفصیل مل جاتی ہے کہ اللہ ہی تھا، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، پھر عرش پانی پر تھا اس کا، اس نے ہر چیز کو لوہے محفوظ میں لکھ دیا، اور پھر آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ بھی ہے کہ مخلوقات کی تفصیل سے، مخلوقات کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی گئیں، اور اللہ کا عرش پانی میں تھا۔ یہ اشارے تو احادیث میں ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ متشابہات میں سے۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ آسمان و زمین کی تخلیق بامقصد، سورہ المؤمنون آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے محسوس کر لیا، گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں عبث بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ بالکل ایسی بات نہیں، ہر شے بامقصد، تم بھی بامقصد۔ تخلیق کا مقصد امتحان، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2، اللہ نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ کل ذمہ حسیس ابرا ہے تو بانندے حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی۔ یہ سارا جو نظام قائم کیا گیا آزمائش کے لیے۔ ولئن قلتا، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، فیقولن الذین کفروا، تو یقیناً وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے۔ ولئن اخرنا عنہم العذاب الى امه معدوده، اور اگر ہم ان سے عذاب روک رکھیں ایک مدت معین تک، فیقولن ما یحبسوا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے، جلدی مچاتے ہیں۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، یاد رکھو جس دن ان پر آ جائے گا یعنی وہ عذاب، تو ان سے ٹالا نہ جائے گا، بحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔